السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز ساتھیوں کو آ رہی ہے؟ اچھا اچھا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام شروع کرتے ہیں, اس لیے کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کی پہلی آج کوشش ہے, تو اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی پروگرام انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اگر آواز میں کوئی گڑبڑ ہو تو پھر آپ جو ہے ساتھی بتا دیں. تو پروگرام شروع کریں پھر. ہاں جی, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین, اما بعد, والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان ابدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته الا من رحم. یہ جو کتاب اصول دین والی ہم نے شروع کر رکھی ہے, جس کے دروس ہو رہے ہیں, آج اس کا فقرہ نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس فقرے میں امام ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی دونوں فرماتے ہیں, عقیدہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں والجنت حق, اور جنت حق ہے, سچ ہے, والنار حق, اور آگ یعنی جہنم حق ہے, سچ ہے. وہما مخلوقتان, اور یہ دونوں مخلوق ہیں, انہیں پیدا کیا گیا ہے, لا یفنیان ابدا, یہ دونوں. السلام علیکم. تو میں جو ہے جو بیان کا, اچھا پھر آواز آ رہی ہے؟ اچھا, تو یہ فقرہ نمبر 9 میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر رہا تھا کہ جنت حق ہے اور جہنم کی آگ حق ہے, یہ دونوں مخلوق ہیں, پیدا کی گئی ہیں, یہ کبھی فنا نہیں ہوں گی. پس جنت اللہ کے دوستوں کے لیے بہترین بدلہ ہے, اور جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے, سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے. یہ جو فقرہ ہے اس میں اہل سنت کے اہل حق کے بنیادی عقائد و جنت اور جہنم کے بارے میں بیان کیے گئے. جنت کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے, جنت موجود ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی, جنت پیدا نہیں کی گئی. یہ معتزلہ اور جہم بن سفیان کے پیروکار ہیں, گمراہ لوگ ہیں. ان لوگوں کے لیے کی تردید کے لیے قرآن پاک کی آیات اور حدیث ہیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, سورہ حدید میں, کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے, اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے. اور اسی طرح جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للکافرین, کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, کہ بے شک جہنم راستہ رکھے ہوئے ہے, گھات لگائے ہوئے ہے ان سرکشوں کے لیے جو اللہ کے باغی ہیں, یہ ٹھکانہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ولقد رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری طرف دوسری دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، وہیں جنت ہے جو ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے۔ مثلا معراج والی جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام لے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہیٰ تک مجھے لے گئے۔ وہاں پر مختلف رنگ چھائے ہوئے تھے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ثم دخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا، فیضا یا جناب ذو اللؤلؤ، اس میں موتی ہیں، وَإِذَا تراب المسک، اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کستوری والی ہے، خوشبو والی ہے، مشک کستوری ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو صبح اور شام اسے اس کا جنت اور جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث، عذاب قبر والی لمبی حدیث، وہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ جو مرنے والا نیک انسان ہے اس کی قبر میں ایک طرف ہو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو، تو جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو دلائل ہیں یہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں، اور یہی عقیدہ تمام علماء اہل سنت کا ہے کہ جنت پیدا شدہ ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب النہایا فی الفتن والملاحم، یہ مشہور ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کتاب میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والجنت والنار موجودتان الان، اور جنت اور جہنم دونوں اب موجود ہیں، معدتان لأصحابہما، ان کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے جنتیوں اور جہنیوں کے لیے، کما نطق بذلک القرآن، جس طرح کے قرآن نے اس کی گواہی دی، وتواترت بذلک الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہیں۔ وہذا اعتقاد اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، المستمسکین بالعروۃ الوثقی، جو کہ عروہ وثقی کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے حدیث ذکر کی، مثلا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب کی طرف شکایت کی، کہا اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی دو سانسوں کی، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، تو تم سردیوں میں جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو یہ اس کا ایک سانس ہے جو اندر لے رہی ہے، اور گرمیوں میں جو گرمی محسوس کرتے ہو اس کے سانس میں سے ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ جنت اور جہنم پہلے سے پیدا شدہ ہیں، اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، یہ بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ جہم بن صفان اور متزلہ کے پیروکار ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا عقیدہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدہ بھی قرآن پاک اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام طحاوی کی، جسے کہتے ہیں شرع عقیدہ طحاویہ، اس کے صفحہ نمبر 476 پر یہ لکھا ہوا ہے والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، یعنی پیدا کی گئی ہیں، لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. پھر آگے لکھا ہے انہوں نے فتفق آل سنت علی ان الجنت والنار مخلوقتان موجودتان الان. تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت اور جہنم یہ اب پیدا ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا رہا ہے. بعد میں معتزلہ اور قدریہ پیدا ہو گئے تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کے بعد آگے انہوں نے اس پر بات کی ہے کہ جنت اور جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی. لکھتے ہیں ھذا قول جمہور الائمۃ من السلف والخلف، جمہور علماء کا سلف صالحین میں سے اور بعد میں سے ان کا یہی قول ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گی، اور کہا کہ اس عقیدے کا انکار سب سے پہلے جام بن صفان ایک گمراہ نے، جو معطل جامی ہے، اس نے کیا، صحابہ اور تابعین میں سے کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں. اور علماء حق نے، اہل سنت نے جام پر انکار بھی کیا اور اس کی تکفیر بھی کی. تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے یہ منسوب کیا گیا ہے کہ وہ جہنم کی، جنت اور جہنم کی فنا کا عقیدہ رکھتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی، لیکن یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ عقیدہ صحیح سند سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف شیخ البانی نے ایک کتاب کا مقدمہ لکھا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الاسطار فی الرد علی القائلین بفناء النار، شیخ امیر صنعانی کی کتاب ہے، جس پر محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق و تخریج بھی کی ہے اور اس کا ایک بہترین مقدمہ بھی لکھا ہے. اس مقدمے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں وقد اتفق سلف الامۃ وائمتها وسائر اہل سنۃ والجماعۃ علی ان من المخلوقات مما لا یعدم ولا یفنا بالکلیہ. تمام سلف صالحین کا، اماموں کا، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بعض ایسی مخلوقیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی بالکل، یا کل جنت و نار والعرش وغیرہ ذالکا، جس طرح جنت اور جہنم اور عرش یہ فنا نہیں ہوں گے. اس بار اور بھی انہوں نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے دلائل دیے ہیں. ایک دوسرے بڑے امام ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی بعض لوگوں نے یہ منسوب کیا ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن یہ بات بھی صراحت کے ساتھ امام ابن قیم سے ثابت نہیں ہے. امام ابن قیم نے کتاب لکھی ہے جس کو کہتے ہیں نونیہ، قصیدہ نونیہ، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے الکافیہ والشافیہ، ان کا قصیدہ ہے. اس الکافیہ و شافیہ میں امام ابن قیم کہتے ہیں سمانیہ حکم البقاء حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم. آٹھ ایسی چیزیں ہیں مخلوق میں سے جو جنہیں اللہ باقی رکھے گا اور اس کے علاوہ باقی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. پھر ان آٹھ چیزوں کے نام لکھیں، فرماتے ہیں العرش والکرسی والنار وجنہ وعجب وارواح کذا اللوح والقلم. یعنی عرش ہے، کرسی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، وہ عجب جو ریڑھ والی ہڈی ہے اور روئی ہیں، لوح اور قلم ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم وہ اس عقیدے سے بری ہیں جو ان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں. تو یہ چند دلائل سن لیں کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بینہ میں، حالانکہ قرآن پاک مارا رکھا، قرآن پاک سورہ بینہ میں یہ تیسرے پارے میں سورہ بینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور جو مشرک ہیں، فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، اولئک ہم شر البریہ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین جماعت ہیں، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن والی جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، ذلک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ تیسرے پارے کی سورہ بینہ یا پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے یہی مفہوم بیان کیا ہے، مثلا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کلما نزلت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی جہنمیوں کی کھالیں جلیں گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کی نئی کھالیں جو ہیں وہ پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ لٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سواء علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، جہنمی کہیں گے کہ ہم برابر ہیں، ہم چیخیں یا صبر کریں، ہمارا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انکم ماکسون کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گی۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت کو ان کے سامنے لایا جائے گا، ایک مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں خلود لا موت، تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا خلود لا موت، اے جہنمیوں تم نے ہمیشہ جو ہے اب اس میں زندہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں۔ تو یہ چند دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تفصیلی دلائل کے لیے آپ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق والی کتاب کشف الاسرار بھی اور اسی موضوع پر اور بھی علماء کی کتابیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، شرع عقیدہ تحویہ بھی اس بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے کتابیں بھی ان میں بھی اہل سنت کتابوں میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فنا ہو جائیں گی وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو غلط توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ دونوں ان سے تو صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ان سے عقیدہ ثابت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے هو الاول والآخر کہ اللہ سب سے پہلے اور اللہ سب سے آخر ہے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گی، حالانکہ یہ اس آیت سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اس آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ تو اول ہے تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تو آخر ہے تجھ سے بعد تیرے بعد کوئی نہیں، تو اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، جنت اور دوزخ کا ہمیشہ قائم رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ انہیں جو ہے ہمیشہ رکھے گا، یہ اللہ جو ہے چاہتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے تو اللہ انہیں باقی رکھے گا، عرش کو باقی رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے خالدین فیہا ما شاء الا ما شاء ربک، تو اس سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، حالانکہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جنتی جو جنت میں داخل ہو گئے وہ تو سارے کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عذاب سے بچ گئے۔ جہنم میں دو قسم کے لوگ داخل ہوں گے، ایک وہ جو کافر ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں ہے، کوئی نکلنا نہیں. دوسرا گروہ جو ہے جہنمیوں کا، وہ مسلمانوں کا ہے، اہل توحید کا ہے، مومنوں کا ہے، جو گناہگار تھے، جو دنیا میں گناہ کرتے تھے. یہ اہل توحید کا جو گروہ ہے، ان کو آخر کار جہنم سے نکالا جائے گا، جیسا کہ صحیح اور متواتر حدیث سے ثابت ہے، شفاعت والی حدیث سے ثابت ہے. کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا اپنے رسولوں کے ذریعے یا نیک لوگوں کے ذریعے وہ شفاعت کریں گے، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. کچھ کو اللہ رب العزت خود جو ہے اپنے رحم و کرم سے نکالے گا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا جو کہ وہ جل جل کر کالا ہو چکا ہوگا، وہ آخری جہنمی. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنی مٹھی میں لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا، رسولوں کا اقرار کرنے والے ہوں گے، لیکن گناہگار تھے. تو گناہوں سے بری زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں، ان کے دو قسم کے گروہ ہیں. ایک ایسے گناہگار جن کو اللہ قیامت کے دن بخش دے گا، یہ کامیاب ہو گئے، اور ایک ایسے گناہگار جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر جہنم سے نکالے گا. یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت عقیدہ اور اہل سنت کا عقیدہ. تو یہ جو آیت ہے کہ اللہ ماشاء ربک، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اہل توحید جہنمی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جن کو چاہے گا وہ نکالے گا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی مشیت اور ارادہ جو ہے اس میں فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ارادہ کرے تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ زمین آسمان کو تباہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو فدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن ایک اس کی مشیت ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا. یہ اس کی مشیت ہے. تو یہ ارادہ اور مشیت میں فرق ہے. تو الا ما شاء ربک، اگر اس سے مراد وہ نہ لیے جائیں جو اہل سنت میں کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ کی مشیت ہوگی. تب تو اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے باغی ہیں، اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں، انہیں جو ہے اللہ معاف کر دے. ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ آج کا جو درس ہے، اس درس کا یہ خلاصہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ پہلے سے پیدا شدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر رکھا ہے، اور یہ وہی جنت ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور یہ جنت اس وقت موجود ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اور پھر جب یہ کائنات تباہ کر دی جائے گی، پھر انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جنوں کو زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کے اندر جو کافر ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے اندر جو اہل توحید مسلمان ہیں، وہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکال دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کا ہمیں جو ہے مستحق بنائے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ ساتھی اگر سوال کرنا چاہے تو سوال کریں، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں چونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو اللہ خیر کرے، یعنی وہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کسی قسم کی آواز کا مسئلہ نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوسناک ابھی ایک خبر مجھے ملی ہے کہ شیخ ابراہیم سلفی لاہور والے، جو اعلی حدیث بڑے عالم ہیں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں لاہور میں. دہشت گردوں نے جو ہے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا ہے لاہور میں. ابراہیم سلفی صاحب جو کہ ٹاؤن شپ میں خطیب تھے، ان کے بارے میں میرے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خبریں سنی ہیں کہ وہ شیخ ابراہیم جو ہے وہ شہید کر دی گئے ہیں. مجھے تو پوری معلومات اس بارے میں نہیں ہے، لیکن ابھی یہ خبر سنی ہے، افسوسناک. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو ہم جو ہے یہ بڑے افسوس والی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی بارے میں اختلاف کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. اللہ کریم آپ کی عمر میں عمر میں ماشاء اللہ عبداللہ صاحب جو ہیں بڑے اچھے انداز سے پروگرام چلا رہے ہیں, آواز بھی ٹھیک ہے اور بہت خوب ماشاء اللہ. اور یہ خبر جو ابھی سنی ہے بہت افسوس ہوا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے حاکمین شیخ محترم کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ کریم کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے وسط میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین سم آمین یا رب العالمین. اور یہ بڑا ظلم ہے, عجیب انداز چل پڑا ہے, بالخصوص اس ملک میں جو ملک پاکستان اسلام کی خاطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنا تھا, آج وہاں پر جو ہے وہ علماء حقانی و ربانی کے ساتھ جو ہے یہ شروع کیا جا رہا ہے. اور یہ باتیں آپ یہاں انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, یہاں جو بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس کو گالیاں دی جاتی ہیں, اس کو دھمکایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے. بہرحال یہ قافلہ نہ رکے گا نہ تھمے گا ان شاء اللہ العزیز. اللہ کریم جن کو چاہتا ہے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے علماء کرام کی جیسے بھائیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ کریم ان کی بھی مدد فرمائے تاکہ وہ شر و بسط سے کھل کر جو ہے وہ الہ کلمۃ اللہ کر سکیں, کتاب و سنت کا کی اشاعت کر سکیں, شرک و بدعات کی رد کر سکیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو لیجیے اب بلا تاخیر انور بھائی نے ہاتھ اٹھایا ماشاء اللہ, تو انور بھائی آپ آ جائیے سوال کریں, اور باقی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا لیں اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے گا ان شاء اللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر. کوشش کریں پہلے جو باتیں آپ نے سنی ان کے حوالے سے ہو, اور اگر کوئی ایسا سوال آپ نہیں کر سکتے یا آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اور بھی سوالات بہرحال آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تشریف لائیں احمد بھائی آپ.
جی بہت بہت شکریہ نوازش. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت جو ہے یہ ایک میدان ہے, جب انسان جو ہے وہ یہاں کچھ جیسے قرآن پڑھتا ہے یا کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں جو ہے وہ باغات لگا دیے جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ بس یہ چھوٹا سا سوال ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, اور اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ یا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں ایک درخت وہ لگا دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی, یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو ہے اسے استدلال جو لوگ کرتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر جو تغیر و تبدل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی چیز پیدا کر دے, کچھ اپنی مخلوق کو کچھ اور زیادہ دے دے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے اور مشیت پر منحصر ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی اگر نیکی کا کام کرے تو اس کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے لیے کوئی درخت لگ جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت ہے ہی نہیں اس کے اندر, اور درخت اور باغات اور میرے نہیں ہیں. تجری من تحت الانہار, اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اسی طرح اور بہت سے دلائل ہیں. بہرحال یہ روایت تو بذات خود صحیح نہیں ہے, ضعیف روایت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ساتھیو آپ ہمت کریں, آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ شرمائیں. یہ سوالات بڑے ضروری ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کو آپ بڑا یعنی معمولی سمجھیں لیکن وہ دوسروں کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو پلیز آپ سوال کیجیے گا, جو بھی ضروری سوال آپ سمجھتے ہیں ان شاء اللہ عزیز قرآن عزیز کے حوالے سے آپ کو جواب ملیں گے. شیخ صاحب ایک سوال, اکثر لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مشرق کی بخشش نہیں ہوتی, اللہ اکبر حاکمین نے قرآن میں عبادت طور پر فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, تو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی وہ مشرق ہوتا ہی نہیں پہلے تو, اور دوسری چیز یہ کہ مسلمان جنم میں جائے گا ہی نہیں. تو اس سلسلے میں کتاب و سنت کے جو فرامین ہیں اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کیا واقعی یہ صحیح ہے جو کہ یہ لوگ آج کل بات اڑاتے ہیں, لوگوں کو یہ اسی یعنی ذہن باطن میں مبتلا رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ مشرک ہوتے ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو شرک ختم ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ خیر.
السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے, یا ایک روایت میں آتا ہے مجھے تمہارے کفر کا کوئی ڈر نہیں.
اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنا شروع کر دیا ہے آج کل کہ امت مسلمہ میں مسلمانوں میں شرک واقع ہی نہیں ہوگا, مسلمان شرک نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم قابل حجت اور معتبر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, محدثین اعظام سے, اسی طرح سلف صالحین سے ثابت ہے. ان سے جو اتفاقی طور پر ایک مفہوم ثابت ہے اس کے خلاف اگر کوئی دوسرا آدمی اپنا ایک مفہوم ہو وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کو رد کیا جائے گا, اسی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جس طرح مرزائی حضرات قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس کا مفہوم اپنا بیان کرتے ہیں, مرزا کا مفہوم بیان کرتے ہیں. اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی تشریح میں تمام علماء نے, حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں, عینی نے عمدۃ القاری میں, اسی طرح بریلیوں کے مولویوں میں مثلا غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں, سب لوگوں نے یہی بیان کیا کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان مشرک نہیں ہو جائیں گے. یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا قیامت تک کہ تمام کے تمام مسلمان شرک کرنے لگے مشرک ہو جائیں. ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک کریں گے مشرک ہوں گے, تمام امت وہ شرک نہیں کرے گی, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اب کچھ لوگوں کے شرک کرنے کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے, قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی, حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین یعبدون الاوثان, کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بتوں کی عبادت کریں گے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوست کی عورتیں جو ہیں وہ ان کا جو بت تھا وسن اس کے گرد طواف کریں گی. تو قیامت سے پہلے مسلمانوں میں شرک کے واقع ہونے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, جو آپ کی صحیح حدیث میں موجود ہے. تو اب مفسرین بیان کرتے ہیں, جو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, دوسرے علماء نے, کہ تمام مسلمان کبھی شرک نہیں کریں گے, یا تو یہ مراد ہے اور پہلا مفہوم یہ ہے, یا اس سے مراد یہ کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے, صحابہ اکرام وہ شرک نہیں کریں گے. اگر صحابہ اکرام کی جماعت مراد لیں تو ان میں سے کسی نے بھی کوئی شرک نہیں کیا, اور اگر اسے امت مسلمہ مراد لیں تو پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سارے مسلمان مشرک ہو گئے ہوں. ہاں اکثریت ہو سکتی ہے شرک کرنے والوں کی, گناہ کرنے والوں کی, اور جو ہیں برائیاں کرنے والوں کی, لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آل حق تھوڑے سے لوگ باقی رہتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, فرمایا بدا الاسلام غریباً فسیعود غریبا, اسلام یہ اجنبیوں میں آیا اور پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبا للغرباء, پس خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے جو غریب ہوں گے اپنے دور میں. تو اس میں اس سے سمجھ لیں کہ یہ جو روایت ہے, اس روایت سے یہ مفہوم بیان کرنا کہ مسلمانوں میں شرک ہی نہیں واقع ہوگا یہ غلط ہے. یہ کسی محدث نے, کسی امام نے, کسی مفسر نے, کسی شارح نے بیان نہیں کیا, یہ اس دور میں لوگوں نے دریافت کیا ہے, جدید دور میں بعض بریلیوں نے, اور خود ان کے علماء اس کی تردید کر چکے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں. اور دوسرا یہ کہ واقعتاً دیکھیں ایک اسی قسم کے ایک دوسرے, تمہارے کفر کا کوئی ڈر نہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ کافر ہوئے ہیں, کئی لوگ مرزائی بن گئے, کئی لوگ عیسائی بن گئے. ہمارے علاقے میں ایک آدمی جو ہے وہ ایک دیوبندی, وہ عیسائی بن گیا. کئی لوگ داریا بن گئے, مارکس اور لینن کے پیروکار بنے. کئی ایسے لوگ ہیں جو قبروں کی عبادت کرنے والے, قبروں کا طواف کرنے والے, ان کو مشکل کشا سمجھنے والے بنے ہیں. تو یہ مختلف ہو چیزیں امت میں واقع ہوئی ہیں. تو مسلمانوں میں سے جو لوگ مرزائی بنے, کافر بنے, تو یہ امت میں کفر واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ واقع ہوا ہے. اس لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے تو پتہ نہیں آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں. آواز پہنچ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھیے گا پلیز, نہیں تو میرے خیال میں شاید آپ ڈسکنیکٹ ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے باؤنس اینڈ باؤنس کریں گے. منٹ میں دکھائی آیا ٹیکسٹ میں بھی. جی میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں تو ایک منٹ ان کو پھر جو ہے وہ باؤنس اینڈ باؤنس کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب تشریف لائیں, مائک پہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی اور اس لیے میں سمجھا آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تو آپ کو باؤنس اینڈ باؤنس کیا ہے. تشریف لائیں آپ مائک پہ دوبارہ پلیز.
السلام علیکم. تو میری بات تو ساتھیوں نے سنی ہوگی. اب جو نیکسٹ ساتھی ہیں سوال کرنے والے وہ سوال کریں. آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا تھا, اب دوسرے ساتھی جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سوال.
ہاں جی السلام علیکم جناب. جی میرے خیال ہے میری آواز یقیناً آ رہی ہوگی. جی شیخ صاحب میں نے صبح بھی ایک سوال کیا تھا اپنے چند دوستوں سے تو مجھے اس کا جواب تو ملا مگر مجھے کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی. سوال یہ ہے کہ میں جب بھی گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو میں دو بچے ہیں میرے تو میں ان کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کر لیتا ہوں اور پھر میں تقریب تحریمہ سے لے کر کے سلام تک میں پوری نماز جو ہے اتنی اونچی آواز میں پڑھتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور بار بار وہ سنتے رہیں. تو کیا اس طرح سے میری نماز جو ہے وہ کچھ ناقص تو نہیں, کیونکہ کل مجھے کسی نے اس میں شک میں ڈال دیا تھا کہ میں شاید غلط طریقہ ہے یہ, تو اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیے گا. بہت شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی یہ سوال ہے کہ وہ گھر میں بعض نمازیں جو ہیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں انہیں سن کر اپنی نماز یاد کر لیں. بہتر تو یہی ہے کہ سری نماز خفیہ پڑھی جائے اور جاری نماز میں آپ سورہ فاتحہ اور قرآن جارن پڑھ سکتے. اس کے علاوہ باقی نماز اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز میں کہ جس آواز میں آپ اپنے آپ کو سنا سکیں, یعنی نہ بہت زیادہ اونچی ہو نہ بہت زیادہ کم ہو. ولا تجرب صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, اس لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اسے دیکھ کر اسے سن کر نماز یاد کر لیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ سری نماز آپ خفیہ پڑھیں اور جاری اگر گھر میں اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں سورت اور سورہ فاتحہ جارن پڑھ لیں, باقی ہلکی آواز میں جو آپ قریب آپ کے اگر بچہ کھڑا ہے تو وہ سن لے, نہ اونچی آواز بہت زیادہ نہ ہو. اس کے علاوہ اس کے آپ انہیں تعلیم کے لیے اگر نماز کبھی کبھار اونچی کر کے سنانا چاہیں تو یہ جائز ہے. جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور منتقی ابن الجارود اور سنن نسائی میں آتا ہے کہ انہوں نے جارن پڑھی. تو منتقی ابن الجارود کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا انما جہرتو لتعلموا انا سنہ, میں نے یہ اس لیے جارن پڑھی ہے تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کے لیے بعض اوقات جارن بھی نماز پڑھنا جائز ہے. تو بچوں کو آپ اس طریقے سے اگر تعلیم دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ نماز سیکھ لے رغبت پیدا ہو جائے تو جائز ہے, لیکن نماز آواز بہت زیادہ اونچی نہ کریں.
جی جو نیکسٹ ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ جائیے.
السلام علیکم. جی شیخ صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ شب معراج کے حوالے سے کہ کیا اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو منایا جائے یا اس کے لیے کوئی خاص دعائیں یا باتیں جو کہ کی جائیں یا اس کو منانا ہی نہیں چاہیے, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس پر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیر.
شب معراج کے منانے کے بارے میں کوئی روایت کوئی دلیل
ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس رات کو کوئی خاص عبادت ہوتی ہے، کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہے، یا کوئی جو ہے اس کے دن میں کوئی خاص دن کو کوئی عبادت ہوتی ہے، کوئی روزہ رکھا جاتا ہے، یہ کچھ بھی ثابت نہیں. تو اسے کسی خاص طریقے سے بالکل نہیں منانا چاہیے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، معراج ہوئی. اسی طرح ایک اور بھی بات مجھے یاد آئے گی کہ یہ شعبان جو ہے، شعبان میں 15 شعبان کو لوگ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، مخصوص عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں تمام روایات ضعیف ہیں. میں نے ایک اس بارے میں تفصیلی مضمون لکھا ہے جو انشاءاللہ یہ الحدیث کا 5واں شمارہ جو آ رہا ہے، الحدیث نمبر 5، اس میں یہ مضمون چھپے گا، یعنی کمپوز ہو چکا ہے. تو اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شعبان کی خاص کوئی عبادت ثابت نہیں. اسی طرح یہ شبرات والی جو رات ہے، اس میں بھی کوئی خاص عبادت کوئی ثابت نہیں ہے، نہ رات کا کوئی خاص قیام اور نہ دن کو کوئی خاص قیام. ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو کوئی عبادت کرتا ہے تو کرتا جائے. خاص اس معراج کی وجہ سے لوگوں کے لیے کوئی خاص عبادت بالکل ثابت نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. یہ بلڈر بھائی کا ایک سوال تھا، غالباً وہ بات آپ تک نہیں پہنچی. انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے بچے ہیں دو، تو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کرتے ہیں وہ نماز کے اندر. تو اس سلسلے میں ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ دائیں بائیں کھڑا کرنا نہیں، بلکہ دو بچے ہیں تو ان کو اپنے پیچھے کھڑا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. اور یہاں ایک اور سوال ہے، ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا، میرے خیال میں ٹیکسٹ اوپر گزر چکا ہے. تھوڑی دیر ٹیکس میں ایک بھائی نے سوال لکھا تھا، چلو بعد میں دیکھ لیں گے. ہاں جی ایک منٹ. اچھا یہ لفظ مولانا کے بارے میں انہوں نے استفسار کیا ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے مولانا، تو کیا یہ لفظ صحیح ہے جبکہ ہم یہ اپنے علماء کو جو ہے مولانا کے لقب سے یعنی خطاب کرتے ہیں ان کو؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
اچھا یہ سوال جو تھا اس میں یہ حصہ میں صحیح سن نہیں سکا تھا کہ وہ جو ساتھی پوچھ رہے تھے نماز کے بارے میں، وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر دیتے، یعنی وہ درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچے ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بچے ان کے ساتھ پھر نماز پڑھتے ہوں گے کیونکہ وہ ان کو نماز سکھا رہے ہیں. تو یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ایک دوسرا آدمی آ گیا تو آپ نے ہمیں ڈکیل کر پیچھے کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دو آدمی اگر ایک امام ہو پھر دو مقتدی ہو جائیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ایک صف بنا کر کھڑے ہوں گے. تو ان دونوں بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور پھر اگر وہ ان کی ہر کات وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں، یا پھر وہ ایسا کریں کہ ایک دفعہ ایک بچے کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیں، دوسری دفعہ دوسرے بچے کو دوسری نماز میں. اگر وہ دونوں بچوں کو بالکل اپنی نماز کی حرکات ہی سکھانا چاہتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت پر اگر دو بچے ہیں تو دونوں کو پیچھے کھڑے ہونے چاہیے، وہ علیحدہ صف کی شکل میں کھڑے ہو جائیں. اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے اور برابر کھڑے ہوں گے. یہ جس طرح لوگوں میں بعض ہمارے علاقے میں رواج ہے نا کہ امام تھوڑا آگے ہوتا ہے اور مقتدی ذرا پیچھے، یہ نہیں ہے صحیح، ایسی کوئی دلیل نہیں، برابر حذاء کے الفاظ ہیں حدیث میں. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں آدمی، دو بچے ہیں اس سے زیادہ ہیں، تو وہ سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، امام آگے ہوگا. اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہے مولانا کے بارے میں. مولانا یہ عربی لفظ ہے، یہ مولا اور نا دو الفاظ کا مرکب ہے. مولا اور نا ہمارا، اے ہمارے مولا. تو مولا عربی میں غلام کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، پیارے دوست کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ ہمارا مولا ہے، انت مولانا. اسی طرح
قرآن پاک میں غلاموں کو بھی مولا کہا گیا ہے موالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا زید اخونا و مولانا، زید بن حارثہ ہمارا بھائی بھی اور ہمارا مولا بھی ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ زید اخونا و مولانا، زید ہمارا مولا بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ مولانا کہنا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو یہ جائز ہے، کیونکہ زید بن حارثہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ہیں اور اللہ کے رسول انہیں مولانا کہہ رہے ہیں. تو مولانا یہاں پر پیارے دوست کے معنی میں مراد ہوگا، اور اگر غلام کے لیے استعمال ہوا تو غلام کے معنی میں استعمال ہوگا. تو اللہ کے بارے میں جب وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں آقا مراد ہوتا ہے، مالک رب مراد ہوگا. تو اس کے مختلف معنی ہیں، اس لیے یہ صحیح حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور جو دوسرے دلائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی برگزیدہ کسی نیک آدمی کو کسی اچھے آدمی کو مولانا کہا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، غلط نہیں ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مولانا نہ کہتے زید کو. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کی دلیل اس کے جواز کی.
السلام علیکم حافظ صاحب. Hello everybody. میں ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہوں، اور ایک سوال میرا آپ کی طرف یہ ہے کہ جی یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، شی از نان مسلم. اب یہ ہے کہ اس کا سوال میری طرف یہ ہے کہ جی میں وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے مکہ اینڈ ایوری پلیس، مطلب وہاں پہ جو جگہ ہیں دوز پلیسز، تو اس کے لیے کیا میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں وہاں پہ سعودی عربیہ یا نہیں؟ کیونکہ ہم میں ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ بولوں گے شی ہیز کنورٹڈ، مسلم ہو گئی ہے، اور اس کو میں اس طرح لے کے جاؤں اور مسجد میں نہ لے کے جاؤں، باہر سے دکھا دوں وغیرہ سب کچھ، یا اور کیا طریقہ ہے جو کہ میں کروں کہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلم ہو جائے، یہ میری ایک خواہش ہے، تو پلیز آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ.
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اگر لڑکی یعنی نوجوان ہے، بڑی لڑکی ہے، تو آپ اپنے والدین کے ذریعے یا اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ذریعے اس کے ساتھ شادی کی بات کریں، اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں. اگر وہ ہندو لڑکی نہیں ہے، سکھ لڑکی نہیں ہے، عیسائیوں کی لڑکی ہے یا یہودیوں کی لڑکی ہے، تو اس کے ساتھ شادی کریں. اس سے پہلے اگر اس کو آپ دعوت دینا چاہیں تو ٹیلی فون پر یا پردے میں اسے دعوت دیں کتاب و سنت کی. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بہت بہتر. اگر وہ آپ کے ساتھ شادی کر لے تو شادی کے بعد اس کو دعوت دیں. مسلمانوں کا اہل کتاب سے جو ہے وہ نکاح کرنا یہ صحیح ہے، قرآن سے ثابت ہے. جب وہ آپ کی بیوی بن جائے اس کے بعد آپ اس کو لے کر جہاں بھی لے کر جانا چاہیں لے جا سکتے. اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں لے کر جا سکتے، نہ اس کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتے ہیں، نہ اس کو کہیں لے کر جا سکتے. اور اگر وہ کافر رہے گی تو اس کو مکہ نہیں لے جا سکتے، مکہ میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے ہمیشہ کے لیے، یہ بات یاد رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، جیسا کہ قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قانون بنایا ہے، خواہ وہ معاشی قانون ہو، معاشرتی ہو، یا وہ یعنی حکومت کا ہو یا وراثت کا ہو، وہ سب کا سب اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے. مثلا جیسے چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا، اور جو زنا کرے اسے کوڑے مارنا. تو یہ جو اللہ کے قوانین ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر جو کہ ترمیم کرتا ہے، تو قرآن و سنت میں ایسے لوگوں یا حکمرانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ان جمہوری اداروں میں یا ان قانون سازی کرنے والے اداروں میں، مثلا یہ جو قانونی عدالتیں ہیں یا صوبائی یا قومی اسمبلیاں یا یہ محکمہ اوقاف وغیرہ ہے، اس میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جزاک اللہ خیر۔
ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ کوئی ایسے سوالات کریں جس کا تعلق جو ہے حدیث سے ہو، قرآن پاک کی آیات و حدیث سے ہو۔ سیاسی امور کے بارے میں نہ تو مجھے کچھ زیادہ معلومات ہیں اور نہ میں اس میں زیادہ باس کیا کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ کرنا یہ فرض ہے، جو لوگ اسے نافذ نہیں کرتے مجرم ہیں سخت۔ تو یہ بہت بڑا یہ گناہ ہے، کفر ہے، جرم ہے بہت بڑا۔ رہا مسئلہ یہ نوکری کرنے کا، تو یہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی نوکری کرے اور اس میں وہ دین اسلام پر کاربند رہ سکے، اسے وہ یعنی کفر نہ کروائیں، شرک نہ کروائیں، کوئی ایسی نوکری کرتا ہے، مثلا کسی دفتر میں کام کر رہا ہے یا کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے یا کوئی اور ایسا، تو اس قسم کے جو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں ہم ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے، ٹیکسٹ میں لکھیے پلیز۔ اور ساتھ سے گزارش ہے پلیز کہ جب نہ کریں۔ بالکل صاحب، اب آپ سارے آپ ابو تراب بھائی کے بعد ہیں آپ انشاءاللہ۔
آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نوکری اگر اس سے کفر و شرک نہ کرایا جائے تو وہ نوکری جائز ہے۔ اگر کوئی کتاب و سنت کے منافی حکم دیا جائے گا اس کو، تو لا اطاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ تو ساتھیوں سے بیر دوبارہ جو ہے درخواست ہے کہ وہ اس قسم کے سوالات کریں جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
ابو تراب صاحب آئیے مائک پہ۔ ابو تراب صاحب، اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے، آپ نے آج کے جو ہے وہ گرا دیا ہے اپنا، آپ کی ٹرن ہے، مائک دیجیے آپ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ میرا شیخ صاحب سے ایک سوال ہے۔ یقیناً شیخ صاحب میرا سوال سن رہے ہوں گے۔ شیخ صاحب، جس آدمی میں حزبیت پائی جا رہی ہو، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کیا اس کے بارے میں حکم لاگو کرتے ہیں کہ اگر اس میں حزبیت، اس کو بتایا بھی جائے کہ اس میں حزبیت ہے، لیکن پھر بھی وہ حزبیت کو نہیں چھوڑتا، پھر اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حال ہے؟ اس کا جواب دیجیے، شکریہ۔
جاتی ہے تو یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ بھی سیاسی سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے اندر واقعی ہی حزبیت پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے بندے، حزبیت سے اپنے آپ کو بچا، یہ پارٹی بازی حزبیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حزبیت کا مطلب ہوتا ہے پارٹی بازی، پارٹی پرستی، اپنی ایک کوئی پارٹی بنا کر نا 15-20-100 ہزار آدمی اکٹھے مل کر ایک پارٹی بنا لیں، بس کہیں اسی میں اسلام ہے، اسی میں سب، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اور اسی پارٹی کے ممبروں سے وہ محبت رکھیں، اسی سے دوستی رکھیں، اور جو اس میں نہیں ہے شامل ان سب سے دشمنی رکھیں۔ تو یہ غلط باتیں ہیں۔ ایسی اگر کسی کے اندر کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے نصیب کرنی چاہیے۔ حزبیت پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، دوسرے بہت سے علماء نے رد کیا ہے۔ مسلک آل حدیث جو ہے، اللہ کے فضل سے مسلک آل حق آل حدیث ہی، محدثین کرام نے بالاجماع ہمیں یہ بتایا ہے کہ طائفہ منصورہ آل حدیث کی جماعت، اور آل حدیث وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، اسی طرح سلف صالحین کے فام کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو آل حدیث سے محبت کرنا، آل حدیث سے رابطہ رکھنا،
یہ اہل حق کی نشانی ہے بڑی. رہا کہ ایک پارٹی بنا کر اسی پارٹی حزب جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دوسرے صحیح العقیدہ لوگوں سے بائیکاٹ کرنا یہ غلط بات ہے. جس طرح کراچی میں گیا نا, کراچی میں ایک پارٹی تھی تو اس پارٹی کے بڑے نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ میری پارٹی کے جو ممبر ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اجتماع میں میری اجازت کے بغیر شریک نہیں ہو سکتے. تو جب مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا نہیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو لا اطاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. تو یہ انہیں آپ کو کس طرح منع کر سکتا ہے, اس کو تو حق حاصل نہیں. تو خیر وہ اس صحیح العقیدہ مسلمانوں کے جلسے میں وہ چلے گئے اس تقریر سننے کے لیے, تو انہیں نکال دیا گیا. تو یہ اس قسم کی جو حزبیت ہے, تعصب اور ولا و برا, یہ غلط ہے, اس کی مخالفت کرنی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے اچھے طریقے سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر. تو ساتھی سے گزارش ہے پلیز جو سوال کریں جس میں ہمیں سب کو فائدہ ہو, کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی بات کریں, کسی حدیث کے حوالے میں سے بات کریں. اب ویسے تو بے شمار یہاں لوگ سوال کرتے ہیں, کوئی آتا ہے جی میں پریشان ہوں, فلاں جگہ پہ میں گیا تھا, اس نے فلاں حدیث سنائی تھی اور وہ خود کنفیوز تھا, مجھے بھی کنفیوز کیا ہے. تو بھائی اس قسم کے سوالات ہم عموماً آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے پاس لکھ لیا کریں. تو شیخ زبیر رحمۃ اللہ جب تشریف لاتے تھے ان سے بالخصوص حدیث کے حوالے سے جو ہے آپ سوال پوچھا کریں, یہ فضول سوالات کو آپ چھوڑیں. اور جس نے بھی سوال پوچھنا ہے تو آل کوشچنز آن مائک پلیز, اور سوال بھی وہ ہوں جو کہ کتاب و سنت کے ساتھ الگ رکھتے ہیں. سیاسی سوالات کے لیے بے شمار دنیا کے اندر سیاسی لیڈر ہیں ماشاء اللہ, ان کی کمی نہیں ہے, تو آپ ان سے جو ہے رجوع کر سکتے ہیں ان شاء اللہ عزیز. جزاکم اللہ خیر. اور سیف خان صاحب, نماز با جماعت کا ٹائم ہو سکتا ہے آپ کے ہاں ہوا ہو, دنیا کے اندر مختلف اوقات ہوتے ہیں تو ذرا لوگوں کو پتا ہے جب ان کا وقت ہوتا ہے وہ نماز پڑھیں گے با جماعت ان شاء اللہ. باقو بھائی آپ آئیے پلیز مائک.
السلام علیکم محترم مجاد بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں میں کام کرتا ہوں زور کی نماز میں وہاں پڑھ لیتا ہوں, جو ٹائم ہوتا ہے بٹوین عصر اور مغرب وہ مطلب جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ آفس کلوز ہوتا ہے, تو مجھ سے عصر کی نماز مجھ سے با جماعت یا ٹائم کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. تو میں اکثر اوقات, ہر روز تو نہیں, ہفتے میں تین چار دن مغرب اور عصر کٹھی پڑھتا ہوں, تو کیا اس کے لیے میرے پاس کوئی معافی کی گنجائش ہے یا نہیں؟
اچھا, ایک تو یہ کہ 10 بجے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت دوں گا, یہ یہ جو سوال جواب ہیں یہ 10 بجے تک پاکستان کے, یعنی اب سے تقریباً 15 منٹ بعد آپ ساتھیوں سے میں اجازت لے لوں گا, تو 15 منٹوں تک آپ ساتھی سوال کر سکیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ایک ساتھی نے پہلے سے سوال لکھ رکھا ہے ٹیسٹ پر کہ قرآن پاک میں منسوخ آیات کتنی ہیں اور کیا ان کی جو ہے دلیل بھی موجود ہے کہ نہیں, اس قسم اس کا ناسخ بھی موجود ہے. تو قرآن پاک میں بعض علماء کا اختلاف ہے, کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ منسوخ آیات ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں, کچھ کہتے ہیں 5 آیات ہیں, کچھ کہتے ہیں 7 ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر میں بھی یہ اختلاف ذکر کیا ہے اور کچھ آیات بھی ذکر کی ہیں. ان میں سے مثلاً ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ولا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اور تم نشے کی حالت میں ہو. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے, اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نشہ کرنا جائز ہے, کیونکہ نشے کی حالت میں نماز جانے سے منع کیا جا رہا ہے, نشے سے تو منع نہیں کیا جا رہا. تو علماء کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے, کیونکہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, کہ بے شک شراب اور جوا اور دو چیزیں اور اللہ تبارک کا ذکر کی, یہ شیطانی قوم میں سے ہیں, پلید ہیں, ان سے بچو. تو شراب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا, تو یہ اب جو اموان تم سکارا والی آئے تھے وہ منسوخ ہوگی. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں کوئی پانچ یا چھ آیات لکھی ہیں جن کی منسوخ ہونے کی دلیل موجود ہے. دلیل یا قرآن پاک کی آیت ہے یا پھر صحیح حدیث سے دلیل ہوتی ہے. قرآن کی بعض آیتوں کا منسوخ ہونا قرآن سے ثابت ہے اور بعض کا حدیث سے. یہ ایک لمبا موضوع ہے, اس بارے میں اگر وہ ساتھی لمبی مزید تحقیق کرنا چاہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اصل کتابوں سے وہ آیات نکال کر انہیں دکھا دیں گے. اگر ان کے پاس الفوظ القبیر ہے تو شاہوری لگی کی یہ کتاب پڑھ لیں, اس میں یہ ذکر موجود ہے. دوسرا جو سوال کیا ہے ساتھی نے وہ یہ ہے کہ زور اور عصر کے بارے میں, تو اس کی وہ زور نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد عصر کی نماز کا انہیں موقع نہیں ملتا تو مغرب کے بعد مغرب کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. تو یہ مغرب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنا یہ عصر کا وقت فوت ہونا ہے, یہ فوت ہونے کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. یہ صرف عذر میں جائز ہے, اگر کسی مثلا حالت جنگ میں میدان جنگ میں کافروں سے جہاد ہو رہا ہے تو اب موقع نہیں مل رہا نماز کا تو پھر مجبوری ہے اس کو بعد میں پڑھا جائے گا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دن آپ چار نمازیں ہیں نہیں پڑھ سکے وقت پر, ظہر کی عصر کی مغرب عشاء کی, تو آپ نے یہ چاروں نمازیں بعد میں پڑھی. تو آپ نے ظہر عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے تھے کہ فرمایا اللہ ان مشرکوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں صلات وسطی سے ہمیں جو ہے انہوں نے مشغول رکھا, یعنی ہمیں عصر کی نماز بھی پڑھنے نہیں دی انہوں نے. تو آپ کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھ لیں, اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو انفرادی پڑھ لیں. اگر آپ کا جو منیجر ہے آپ کا جس محکمے میں آپ نوکر ہیں وہ اگر آپ کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھنے دیتا نماز تو وہ آپ کو وہاں تو نماز پڑھنے کی اجازت ضرور دے گا. کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی ہونا تو وہ مسلمانوں کے جو اصل جو دینی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایک بہت اچھے آدمی کا جس کا نام محمد نواز ہے. وہ نوشیرہ میں ایک مل میں ملازم تھا, تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ گیا, اس کا بڑا افسر آ گیا, اس نے کہا کہ وہ نماز کہاں ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. تو وہ افسر وہاں کھڑا ہو گیا, جب نواز بھائی آئے ہیں نماز پڑھ کر تو اس افسر نے کہا کہ نواز تجھے پتہ نہیں کہ کوپنی نے آپ کا وقت خرید رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر سن لو کہ سودے پر سودا نہیں ہوتا ہے, کوپنی نے اگر یہ وقت میرا خریدا ہے تو میں نے یہ وقت پہلے بیچ رکھا ہے اللہ کو, یہ میرا استعفیٰ لو اور میں بھی جانا. اس نے پھر استعفیٰ دے دیا. انہوں نے پھر بڑی منتیں کی ہیں اس کے افسروں نے, اس نے کہا میں نہیں کام کروں گا اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی اچھی جگہ جو ہے لاہور میں رفان کیا کیا رفان غالبا نام ہے مل, بڑی مل میں وہ بڑا منیجر بنا. تو خیر آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں, عصر کی نماز اس کے وقت پر پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ, جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کے گھر اور مال اور آل سب تباہ ہو گئے, سب برباد ہو گئے. آپ اب اول وقت پڑھیں اور لیٹ بھی نہ پڑھیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے عصر کی نماز بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے, جب سورج زرد پیلا ہو جاتا ہے تو پھر پڑھتا ہے چار رکعتیں, تو اس کو اللہ کے رسول نے منافق کی نماز قرار دی ہے. تو آپ اس سے بچیں, ساری زندگی میں کبھی کبھار کسی ایک دن کسی مصیبت میں پھنس گئے کوئی ہو گیا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن روزانہ یہ غلط ہے. آپ وقت پر نماز.
السلام علیکم جی شیخ صاحب, چونکہ آپ نے کہا کہ حدیث اور قرآن کے سوال کیے جائیں اور قرآن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ داڑھی کے حوالے سے حدیث میں کیا مطلب ہے کہ ہمیں ملتا ہے کہ داڑھی جو ہے اس کو کتنا اس کا ہونا چاہیے منیمم, یعنی کہ اس کی لینتھ جو ہے کتنی ہونی چاہیے, میکسیمم کتنی ہونی چاہیے, کیا اس کی تراش خراش بھی کرنی چاہیے یا کیا اس کا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا سر کے جو بال ہیں اس کے حوالے سے کہ اس کی منیمم لینتھ کتنی ہونی چاہیے اور میکسیمم جو ہے اس کو کتنا رکھا جا سکتا ہے اگر وہ اس حوالے سے رکھے جائیں جس طرح سے کہ ہوتا ہے حدیث مطلب اس کے بارے میں، تو آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ.
داڑھی کے بارے میں صحیح اور متواتر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعف اللحا وفر اللحا، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو چھوڑو. مسند احمد کے اندر ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب، داڑھیاں بہت بڑھاؤ اور اہل کتاب کی مخالفت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کو کینچی لگانا یہ ثابت نہیں ہے. سنن ترمذی کے اندر جس روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو کینچی لگاتے تھے طول اور عرض سے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، سخت ضعیف ہے. اس روایت کا راوی عمر بن ہارون البلخی سخت متروک راوی ہے، محدثین کی اکثریت نے اس پر شدید جرح کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کچھ نرمی کے قائل ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اس کی بیان کردہ اس حدیث کو امام بخاری بھی باطل قرار دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کو کینچی لگانا یہ ثابت نہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو معاف کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کینچی بالکل نہ لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ، ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو وہ کینچی لگاتے تھے، کاٹتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری ہو سکتا ہوں میں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ اگر کوئی آدمی داڑھی کو کاٹتا ہے، کینچی لگاتا ہے، تو جائز ہے. لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جس طرح امام نووی لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں ترک اعلی حالہ. اور ہمارے استاد شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک رسالہ بھی لکھا بڑا بہترین کہ اسلام میں داڑھی کا مقام وہ پڑھنے کے قابل ہے. اور اس بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی میرے علم میں ہے اور دوسرے جو سلفی علماء بھی جو کہتے ہیں. تو خیر یہ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو داڑھی کو معاف کر دیا جائے، کینچی بالکل نہ لگائی جائے. ہاں اگر ایک مشت سے زیادہ اگر کوئی کینچی لگاتا ہے تو وہ فاسق نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، جائز ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سر کے بالوں کا، تو سر کے بالوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے ایک بچے کو دیکھا جس نے کچھ سر کے بال منڈا رکھے تھے، کچھ چھوڑ رکھے تھے. آپ نے فرمایا احلقو کلہ اوترہو کلہ، یا تو اس کے سر کے سارے بال منڈا دیں یا سارے بال چھوڑ دیں. تو سر کے بارے میں بہتر یہ کہ یا تو سر سارا اس کو منڈا دیا جائے، شیو کر دیا جائے سر کو، یا اس کے بالوں کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. اب اگر بال بڑھنے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد کانوں تک رکھنا اور گردن تک رکھنا جمعہ اور لمہ وغیرہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو انگریزی کٹ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اسے بچنا چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ قادیانی یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فات دے دی، یعنی وہ ایک لفظ پیش کرتے ہیں توفینا یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو فوت کیا. تو برائے مہربانی آپ اس روم کے میں بیٹھے تمام بھائیوں کو اس لفظ کی ذرا وضاحت بتا دیں کہ اس سے یہاں پہ کیا مراد ہے، کیونکہ وہ لوگ اس سے اکثر لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، تو پلیز ذرا اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وفات کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہیں، اس کے معنی میں ایک معنی موت بھی ہے، اس کے معنی میں ایک معنی نیند بھی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس
حین موتیا واللتی لم تنم تمت فی منامہا. نیند میں بھی اللہ روح قبض کرتا ہے, اس کو بھی وفات کا لفظ استعمال ہو. والذی توفاکم باللیل, اللہ رات کو تمہاری یعنی تمہیں نیند میں وفات دیتا ہے. اسی طرح اس کا میں نہ پورا پورا لینا بھی ہے. تو جب وفات کے یہ تین معنی لغت میں موجود ہیں, اس کے علاوہ اور معنی بھی ہیں, تو اب ان معنوں میں سے ایک معنی ہمیں رائے حضرات کا اختیار کرنا اور دوسرے چھوڑ دینا, اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی, تو آپ بتائیے, آپ اگر موجود ہیں تو پلیز مائک پہ دوبارہ آئیں. جزاک اللہ خیرن.